گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دار الافتاء اہل سنت سلسلہ لیے ہوئے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. درود پاک کی فضیلہ سنتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, صفحہ نمبر 9, جب تم رسولوں علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو, بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور, خرید و فروخت کے حوالے سے کچھ سوالات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بیچ دی جاتی ہے, سودا طے ہو جاتا ہے, چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ جلدی خراب ہو جانے والی ہے. مثال کے طور پر کوئی مٹھائی خرید لی کسی نے, یا اس طرح کی کوئی اور چیز کہ جو اپنے وقت پر لمٹ ختم ہونے کے بعد وہ ختم ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی. وہ بیچ دی, سودا ہو گیا, اس نے کہا میں لے جاؤں گا آپ سے تھوڑی دیر میں یا فلاں وقت میں, لیکن گاہک نہیں آیا اور اس سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا, اور اب چیز پڑے پڑے خراب ہو رہی ہے یا ہونے کا اندیشہ ہے, کیا کیا جائے اسی صورت کے اندر؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسی چیزیں کہ جو جلد خراب ہونے والی ہیں, جیسے گوشت ہے, مچھلی ہے, پھل ہیں, تو یہ بیچ دی ہیں اور جس نے خریدی ہیں اب وہ غائب ہو گیا, پتہ نہیں چل رہا, تو اس صورت میں اگر یہ ان کو آگے بیچ دے تو ان کا یہ بیچنا جائز ہے. یعنی جس کی چیزیں ہیں یہ آگے کسی اور کو بھی بیچ سکتا ہے, اور اس بیچنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ نہیں بیچے گا تو اس کی چیزیں ضائع ہو جائیں گی اور اس کا مال خراب ہو جائے گا. تو اس لیے شریعت نے اس کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ یہ ان چیزوں کو فروخت کر دے. اب اس میں اس بات کو بھی دیکھ لیا جائے کہ پہلے زمانے میں چیزوں کو محفوظ کرنے کے محفوظ طریقے نہیں ہوتے تھے, لیکن فی زمانہ چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے وہ گودام ہوتے ہیں, سٹورز وغیرہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں, یا جیسے مچھلیاں ہوتی ہیں کافی عرصے تک جو ہے وہ اس میں برف میں رکھی رہتی ہیں, ایسے سٹورز بھی ہوتے ہیں. تو اگر کہیں پہ حفاظت کا انتظام ہے اور اس سے اس کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے تو اس کو محفوظ رکھا جائے, اگر کوئی حفاظت کا انتظام نہیں ہے, چیز ضائع ہو جائے گی تو پھر اس کو آگے بیچ دیا جائے.
اچھا, یہ شرط ہے کہ حفاظت کا انتظام ہو تو اب بیچنے کی اجازت نہیں, اب بھی بیچ سکتا ہے, کیا کہا جائے گا؟
اب اس میں یہ ہے کہ اصل تو مسئلہ یہ تھا کہ چیز ضائع نہ ہو,
ٹھیک ہے,
اس چیز کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے,
ٹھیک ہے,
اس لیے یہ قید لگائی ہے کہ جو جلد خراب ہو جانے والی چیزیں ہیں. تو اب اگر اس کی خرابی کا اندیشہ ہے, اب اگر فرض کیا کہ ایسے ذرائع تو موجود ہیں لیکن اس شخص کے پاس ایسا ذریعہ ہی نہیں ہے,
یہ جگہ نہیں, اس کی
جگہ نہیں ہے اس کے پاس, تو اب اس کے خراب ہونے کا اندیشہ موجود ہے, تو اس صورت میں اس کو اجازت ہوگی.
اب اس نے جو بیچ دی وہ واپس آئے گا تو اس کو نئی چیز یا پیسے کیا کیا جائے گا؟
دیکھیے, اگر پیسے لے چکا ہے تو اس کے پیسے واپس کر دے گا,
ٹھیک ہے.
اگر پیسے نہیں لے چکا ہے تو وہ سودا تو ہو چکا تھا, ایجاب و قبول ہو چکا تھا, تو اب وہ چیز اس کو نہیں ملے گی. یہی کہا جائے گا کہ چیزیں چونکہ خراب ہو رہی تھی, اگر آپ جو ہے وہ نہ آتے تو ضائع ہو جاتی تھی, تو اس لیے اس کو بیچ دیا گیا. اگر دوسری چیز اس کے پاس موجود ہے تو پھر بامی رضامندی سے دوسرا سودا کر
لیں, کی ایک چیز سودا نیا کرنا پڑے گا,
ظاہر ہے کہ وہ چیز تو اب چلی گئی.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اچھا حضور, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی سے کوئی چیز خرید رہا ہے, خریدنے والے کو پتا ہے کہ یہ اس کا اصل مالک نہیں ہے, اس کا دوست ہے, بھائی ہے یا کوئی اور ہے, اور یہ بیچ رہا ہے اس کی چیز, اب اس کو معلوم ہے, تو کیا ایسی صورت میں سودا کرنا چاہیے, اعتماد کر لیا جائے کہ جو اصل مالک راضی ہو جائے گا, یا شرن منع ہے, سودا کرنا ہی منع ہے؟
دیکھیے, اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے اور اس چیز کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا یا اس کے مالک نے بتایا کہ اس کی وہ چیز چوری ہو گئی, گم گئی, چھن گئی. اب یہ چیز اس نے کسی شخص کے پاس دیکھی اور اس کو پتا ہے کہ یہ فلاں کی چیز ہے اور اس کی چوری بھی ہو گئی ہے, تو اب تو اس کے لیے خریدنا جائز نہیں ہے. اور اگر ایسی چوری یا ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اس کو اس نے کوئی چیز بیچ رہا ہے اور اس نے یہ دیکھا کہ چیز تو فلاں کی ہے, یہ اس کو کنفرم معلوم ہے, لیکن اس کے پاس کیسے آئی ہے, تو اس سے اگر معلومات کر سکتا ہے تو اس سے معلومات کر لیں کہ یہ آپ کے پاس کیسے آئی ہے. اگرچہ کہ کسی کے پاس کسی کے قبضے میں ہونا یہ دلیل ملک ہوتا ہے, یعنی یہ ملکیت کی ایک علامت ہے کہ اس کے قبضے میں ہے, لیکن اب چونکہ ایسی چیز میں شک و شبہ ہے اور کچھ واضح بھی نہیں ہے, تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے, نہ خریدے. اور اگر اس کو کوئی اس کا یعنی کہ علامت یا اس کی طرف سے وضاحت کر دی جاتی ہے کہ یہ میں نے ان سے خرید لی ہے یا مجھے تحفہ ملی ہے یا مجھے وراثت میں ملی ہے, تو اس صورت میں خریدنا جائز ہے. اور اگر ایسی کوئی نہیں ہے اور اس میں ایسا احتمال ہے, شک والی صورت ہے, تو پھر خریدنے سے بچے گا,
لازم ہے اس پہ
رکے.
ٹھیک ہے, کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں, ہم ان کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. کہ پہلی کال چلائیے.
یہ کمپنی ہے جو دوائیوں کا کام کرتی ہے اور وہ بندوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان کو پریزنٹیشن دیتے ہیں, لیکچر دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ آپ ہماری پروڈکٹ کو سیل کریں اور آپ شراکت دار ہو جائیں گے. اس کے بعد اس بندے کا کار بن جاتا ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ممبر آگے اور لے کر ممبر آتا ہے, وہ ممبر اس کے تھرو شرکت کرتے ہیں. اسی طرح جو جو بندہ اس کا ممبر بنتا جائے گا وہ اس کو کارڈ ملتا جائے گا, اور جو جو کارڈ حاصل کرتا جائے گا اس میں سے جو جو خرید و فروخت کرتا رہے گا اس کو پرافٹ ملتا رہے گا. کیا یہ کمپنی ایسی جو پروڈکٹ دیتی ہے اس کے متعلق مفتی صاحب سے پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ کاروبار جائز ہے؟
دوائیوں کی مثال دی ہے, فرضی طور پہ کوئی بھی پروڈکٹ ہوتی ہے اور آگے ایجنٹ بنتے ہیں اور کمیشن چلتا ہے.
جی, اس میں یہ ہے کہ اگر کمپنی کوئی پروڈکٹ بیچتی ہے, کمپنی کا جائز پروڈکٹ بیچنا اور سامنے والے شخص کا خریدنا تو جائز ہے.
ٹھیک ہے,
بشرط یہ کہ یہ کسی اور ایسی چیز کے ساتھ مشروط نہ ہو جو شرعی طور پر عقد کے تقاضوں کے خلاف ہو.
ٹھیک ہے,
یعنی کوئی اس کے ساتھ نفع مشروط ہے تو اس صورت میں یہ بیع فاسد ہو جائے گی. اگر کوئی ایسا مشروط تقاضا نہیں ہے جو بیع کے تقاضوں کے خلاف ہے تو اس پروڈکٹ کا خریدنا تو جائز ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر یہ مشروط ہوتا ہے کہ پھر آپ ہمارے ممبر بنیں گے, آپ کو پھر کارڈ ملے گا, پھر اس میں جو ہے وہ کمپنیوں کی طرف سے لیکچرز کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں ان کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ اب آپ جو ہے وہ مزید آگے اس پروڈکٹ کی تشہیر کریں.
ٹھیک ہے,
اور مزید ممبر بنائیں.
صحیح,
تو اب اس میں بھی یہ کہ اگر کوئی شخص پروڈکٹ کی تشہیر کرتا ہے اور وہ جائز بھی ہے اور کمپنی اس کے اوپر اس کو کوئی اجرت دیتی ہے, تو یہاں تک تو یہ صحیح ہے کہ یہ اجارہ ہے.
ٹھیک ہے,
اور یہ اس کی تشہیر کے اوپر جو ہے وہ اس سے اجرت وصول کر رہا ہے. لیکن پھر آگے جو ممبر بنتے ہیں تو ان ممبر بننے کا جو ہے وہ اس کو پروفٹ ملتا ہے کہ جتنے آپ کے ممبر, جتنی آپ چین بڑی کر دیں گے تو وہ جو کام کریں گے تو اس کے اوپر بھی آپ کو ملتا رہے گا. تو یہ اجارہ فاسدہ والی صورتیں ہیں.
صحیح صحیح,
کہ کام انہوں نے کیا ہے, اجرت کے حقدار یہ ہیں.
ٹھیک ہے,
اور پھر جب اس نے کام ہی نہیں کیا ہے تو پھر یہ اجرت کا حقدار کیسے ہوگا؟
اجرت تو ضرور دونوں کو ملتی ہے, اس کو بھی اس کو بھی, اور یہ کام نہیں ہے کہ اس نے اس کو پہلی دفعہ تیار کیا تھا.
دیکھیں, اب اجارہ جو ہوتا ہے
جی
وہ کسی کام کرنے کے اوپر ہوتا ہے.
ٹھیک,
یعنی آپ نے اپنی اپنا کوئی نفع کسی کو دیا,
ٹھیک
ہے, اس کے لیے کام کیا,
ٹھیک
ہے. اب آپ نے پہلی دفعہ کام کیا, کسی کو ممبر بنایا,
ٹھیک ہے,
تو اس کا نفع آپ کو مل گیا.
ٹھیک,
آپ نے ایک دفعہ کام کیا, اس کی اجرت آپ نے حاصل کر لی. لیکن یہ کہ آپ ایک دفعہ جس کے اوپر کام کر چکے ہیں,
ٹھیک
ہے, اب آپ نے کوئی مزید کام نہیں کیا,
ٹھیک ہے,
اگر آپ کام کر بھی رہے ہیں تو آپ کو آپ کے کام کی اجرت
مل رہی ہے.
اور اگر آپ نے کوئی کام کر لیا ہے اور وہ پھر آگے اپنا کام کر رہا ہے,
ٹھیک ہے,
اور یہ مشروط ہے کہ وہ جو کرے گا اس کے اوپر آپ کو نفع دیا جائے گا, تو اب جو اس کی اجرت مل رہی ہے تو یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ چین بہت لمبی بن جاتی ہے تو آپ کو کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے.
صحیح,
آپ کو ان کے کام کے اوپر آپ کو جو نفع مل رہا ہے,
جی جی,
تو یہ والی جو صورت ہے, تو یہ والی صورت یہ ایسا ہی ہے کہ بغیر کام کے یہ اجرت حاصل کی جا رہی ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ دو بنیادی باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ بے فاسد کی بھی اس میں صورت ہوتی ہے, ایک یہ ہے کہ یہ حقیقتاً اجارہ ہی نہیں ہوتا ہے, یہ اجارہ فاسدہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس وجہ سے بھی ناجائز ہے, اور اس کے اندر اور بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں. دارالافتاء اہل سنت سے اس طرح کی کمپنیوں کے اوپر باقاعدہ تفصیلی فتویٰ بھی موجود ہے, اور جس کو مزید تفصیلات پتہ کرنی ہوں تو وہ فتویٰ حاصل کر کے اس سے
کتاب بھی موجود ہے مفتی علی اصغر صاحب کی اس موضوع پر, وہ بھی مطالعے میں لائی جا سکتی ہے. جی, ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سنائیے.
میں محمد زبیر عطاری کے پکی سے بول رہا ہوں, ٹانک سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بچوں کے لیے یہ بھالو وغیرہ یا شیر یا جانور کی شکل کے کھلونے لانا کیسا ہے؟
جی حضور, جانوروں کے جو شکل کے کھلونے ہیں,
جی فقہا نے مٹی کے کھلونے خریدنے کو اور بیچنے کو ناجائز کہا ہے, وہ اس لیے کہ جو مٹی ہے وہ مال ہی نہیں ہے.
ٹھیک,
اس کے علاوہ جو دیگر کھلونے ہیں کسی میٹل کے, پلاسٹک وغیرہ کے بنے ہوئے ہیں, اگر ان کے اندر میوزک جو ہے وہ نہیں ہے تو بچوں کے کھیلنے کے لیے ان کا خریدنا جائز ہے.
گڑیاں, گڈے, بھالو, چیتے, شیر, چھوٹے چھوٹے آج کل بہت زیادہ ملتے ہیں, میوزک نہ ہونے کی,
میوزک نہ ہو تو ان کا خریدنا جائز.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے.
سوال یہ ہے کہ میری والدہ حج پہ جانا چاہتی ہیں اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہیں, لیکن میرے پاس حج پہ جانے کے لیے اپنے اتنے پیسے نہیں ہیں, کیا میری والدہ میرا خرچہ کر سکتی ہیں حج کے لیے؟
جی والدہ اگر اپنے طور پر ان کو لے کر جانا چاہتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
حج پر جانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ اپنے ہی پیسے ہوں. ہاں, کسی کے لیے کسی کا سوال کرنا جائز نہیں ہے, جس کے اوپر فرض ہو چکا ہے اور اس کے پاس استطاعت نہیں ہے, تو اس کے لیے فقہا نے یہ فرمایا کہ وہ قرض حاصل کرے کسی سے اور قرض لے کر جائے. اور اگر کوئی خود سے کسی کو بھیجتا ہے یا خود سے تعاون کرتا ہے اس کے مطالبے کے بغیر, تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور حج میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا, نہ ہی ثواب میں کمی ہوگی.
اچھا, والدہ پر بھی تبھی لازم ہوگا نا کسی ساتھ محرم کا؟
جی, والدہ اگر والدہ کے پاس اپنا خرچہ ہے, محرم کا نہیں ہے,
جی جی,
تو اب حج تو ان کے اوپر فرض ہو چکا.
اچھا,
لیکن ادائیگی ان کے اوپر واجب نہیں ہے.
ادائیگی تب ہوگی,
ادائیگی تب ہوگی کہ جب محرم کے بھی اخراجات ہوں.
ٹھیک,
تو اب اگر ان کے پاس اپنے اخراجات بھی ہیں تو محرم کے اخراجات بھی ہیں اور وہ محرم ساتھ لے کر جانا چاہتی ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ان کا فرض ادا ہو جائے گا اور ان کو بھی ثواب ملے گا.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. پہلا ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کر رہے ہیں. جی سنائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ کلر کے ڈبے میں جو ٹوکن نکلتا ہے, اس ٹوکن کا حق دکاندار کا ہے یا کاریگر کا یا مالک کا؟
جی, یہ پرانا جھگڑا حضرت, ٹوکن کا حق کس کا ہے؟
جو کلر خریدتا ہے, جس نے ڈبہ خریدا ہے, تو جب وہ کلر اس کا ہے تو اس کے اندر پایا جانے والا ٹوکن بھی اسی کا ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی جو خریدنے والا مالک ہے, مالک سے مراد دکان کا مالک نہیں, جس نے خریدا ڈبہ
خرید لیا,
جی وہ مالک ہو گیا, تو اس ڈبے کے اندر کلر ہے, ٹوکن ہے, جو کچھ بھی ہے اس کا مالک بھی وہی ہے. نہ تو دکان کا مالک اور نہ ہی کاریگر, ان دونوں میں سے کوئی بھی اس کا مالک نہیں ہے. اور اگر کاریگر, جیسے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ چوری چھپ کے نکال لیتے ہیں, تو یہ ان کا نکالنا بھی جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اور پھر وہ نکال کر بیچ دیتے ہیں تو یہ پیسے لینا بھی جائز نہیں ہے. یہ اصل مالک کے ہیں, ہم مالک سے اجازت لے لیں, اگر مالک اجازت نہیں دیتا یا مالک کو بتائے بغیر یا مالک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی ہے اور یہ اپنی ہوشیاری سے نکال لیتے ہیں تو اس صورت میں ان کا یہ پیسے لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ ملکیت ان کی تھی تو ان کی ملکیت میں انہوں نے ناجائز تصرف کیا ہے تو یہ گناہگار ہوں گے۔
یہ جو کاریگر ہوتا ہے نا، یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ یہ کمپنی نے ڈالے ہی کاریگروں کے لیے، کہ بھائی اس لیے ڈالیں کہ رغبت ملے تاکہ کاریگر مشورہ دے کہ یہ والا لے کر آؤ، یہ تو ہمارا حق ہے، حالانکہ اجرت وہ لے رہے اپنے کام کی۔
اگر کاریگر کے لیے ہوتے تو پھر کاریگر کے لیے اس پینٹ کے اندر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے،
ٹھیک ہے،
وہ تو ویسے ہی دکان کے اوپر الگ سے رکھے ہوئے ہوتے،
ٹھیک ہے،
جو کاریگر آتا اس کو دے دیتے،
پکڑا دیتے،
یا پھر یہ کمپنی یہ کرتی کہ کاریگروں میں ہی تقسیم کرتی،
ٹھیک ہے،
اس کو اس ڈبے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ڈبے میں ڈالنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس کمپنی ترغیب دلاتی ہے، خریدنے والوں کو ترغیب ہوتی ہے،
ٹھیک ہے۔
تو عام طور پر بعض خریدنے والوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو کاریگر یعنی اس چوری میں یا اس طرح کے غصب میں اتنے ہوشیار ہو چکے ہیں کہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی حق ہے، یہ ان کا حق نہیں ہے، جنہوں نے وہ کلر خریدا ہے یہ ان کا حق ہے۔
اچھا، اب ٹوکن تو طے ہے کہ مالک ہی کا ہے، لیکن جن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا وہ دھیان نہیں دیتے کہ، اور کاریگر ٹوکن کے چکر میں مشورہ دیتا ہے اس کمپنی کا لے لو، اور وہ کمپنی اتنی مناسب نہیں ہوتی مثال کے طور پر، تو اس طرح کے مشورے دینا کیا کہلائے گا؟
سیدھی سی بات ہے کہ یہ دھوکہ دینا ہے،
ٹھیک ہے،
مسلمان کو نقصان پہنچانا ہے کہ اگر کسی کمپنی کا غیر معیاری جو ہے وہ پینٹ ہے، تو اب اگر یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ یہ والا خرید لیں، اور جب مشورہ تو اس لیے دیا جاتا ہے بہتری کے لیے، بہتر چیز لینے کے لیے، نہ یہ کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو اب یہ اس کے اوپر غور کر لے کہ یہ مشورہ اس لیے اپنی لالچ میں دے رہا ہے کہ میں اس کے یہ ٹوکن چرا لوں گا، تو یہ دو گناہ کر رہا ہے، ایک تو غلط مشورہ دینے کا اور دوسرا ٹوکن لے لینے کا،
ٹھیک ہے۔
اور اگر واقعی اس کی دانست میں یہ ہے کہ ہاں یہ اچھا ہے، تو پھر اس صورت میں مشورہ دیا ہے تو ظاہر ہے کہ اچھا مشورہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
بلکہ مسلمان کو اچھا مشورہ دینا چاہیے،
ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ جانور کی اوجڑی کھانا کیسا، جانوروں کے اندر جو اوجڑی ہوتی ہے اس کا حکم کیا؟
جانوروں کی اوجڑی کھانا مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے،
ٹھیک ہے، ناجائز ہے، اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ چار رکعت والی نماز پڑھی اور امام صاحب کے پیچھے کچھ رکعتیں رہ گئی تھیں، بقیہ نماز کیسے مکمل کریں گے، اس کا طریقہ کار؟ اب یہ کچھ کے وضاحت نہیں ہے۔
دیکھیں، جو رکعتیں رہ گئی ہیں اب وہ رکعتیں یہ خود سے پڑھیں گے۔ اب جیسے فرض کیا تین رکعتیں ملی ہیں امام کے ساتھ، ایک رکعت رہ گئی ہے، تو جب یہ سلام امام صاحب آخری سلام پھیریں گے تو یہ کھڑے ہو جائیں گے اور سورت فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ سورت بھی لائیں گے اور نماز کمپلیٹ کر دیں گے۔ اسی طرح اگر دو نکلی ہیں تو دونوں میں جو ہے وہ سورت فاتحہ کے ساتھ سورت بھی لائیں گے، اور اگر تین نکلی ہیں تو پھر جو ہے وہ ایک پڑھنے کے بعد یہ قاعدہ بھی کریں گے، درمیانی قاعدہ بھی کریں گے، لیکن جو قراءت کے اعتبار سے ترتیب ہوگی وہ اسی طرح ہوگی، پہلی دوسری تیسری، یعنی جب یہ کھڑے ہو کر ادا کر رہے ہیں گویا کہ یہ پہلی ادا کر رہے ہیں، پھر دوسری اور پھر اس کی تیسری، تو جس طرح یہ رکعتیں ادا کی جاتی ہیں اسی طرح اس کو ادا کیا جائے گا۔
میاں بیوی میں طلاق ہو جائے تو کیا وہ ایک گھر میں رہ سکتے ہیں طلاق کے بعد؟
دیکھیں، نکاح کی وجہ سے رشتہ قائم ہوتا ہے اور نکاح کی وجہ سے وہ میاں بیوی ہوتے ہیں، طلاق جو ہے وہ نکاح کو ختم کر دیتی ہے۔ تو جب نکاح ختم ہو گیا، عدت میں عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں گزارے،
ٹھیک ہے،
لیکن اگر طلاق ایسی ہو چکی ہے کہ اب اس میں رجوع نہیں ہو سکتا ہے تو پھر پردے کے ساتھ گزارے گی،
ٹھیک ٹھیک۔
اور بالکل اب طلاق کے عدت گزارنے کے بعد بالکل معاملہ ختم ہو چکا ہے تو اب دونوں کا بغیر کسی سپریشن کے ایک گھر میں رہنا تو ناجائز ہے،
ٹھیک
ہے، یہ اجنبی ہیں ایک دوسرے کے لیے، ایک گھر میں رہیں گے تو جو پردے وغیرہ کے معاملات ہیں تو وہ سارے درپیش رہیں گے۔ ہاں، اگر گھر بہت بڑا ہے اور اس کے اندر بالکل الگ سے پردے کا انتظام ہے،
ٹھیک ہے،
اب جو ہے وہ اگر اس کو رہنے دیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن اب یہ دیکھا جائے کہ وہ کس حیثیت سے رہیں گے۔
صحیح،
بعض لوگ اس کو ظاہر ہی نہیں کرتے، وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہوتے ہیں اور اپنے دل کو یہ تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے لوگوں کے سامنے تو ہم میاں بیوی ہیں لیکن حقیقت میں تو ہم علیحدہ علیحدہ ہیں.
ایسا ہوتا ہے
وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو اس صورت میں تو رہنا بالکل ہی جائز نہیں ہے. اور اگر جو ہے وہ گھر کے دو پورشن ہیں, اب عورت اگر دوسرے پورشن میں بالکل حفاظت کے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہوتا ہے, وہ چونکہ وہ اجنبی ہو چکی ہے, اگر کرائے کے اوپر رہ رہی ہے اسی گھر کے کسی دوسرے پورشن میں جو بالکل الگ ہے, آپس میں ملنا جلنا نہیں ہوتا, تو اس میں تو شرم کوئی گناہ نہیں ہے.
جزاک اللہ. جی ایک اور ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں, سنائیے.
میں کوشش تو ہم یہی کرتے ہیں کہ نماز پڑھے جماعت کے ساتھ, لیکن ہماری ڈیوٹی کا ٹائمنگ ایسا ہے کہ ہم پڑھ نہیں پاتے ہیں, تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟
جی فاستی مور والے سیکورٹی گارڈ ہیں اور ان کا ایسا ہوتا ہے کہ ڈیوٹی دے رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے یہ اٹھ کے چلے گئے تو ڈیوٹی کون دے گا, کیا کریں گے؟
دیکھیں نماز تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے,
ٹھیک ہے,
سیکورٹی والے کے اوپر بھی فرض ہے, غیر سیکورٹی والے کے اوپر بھی فرض ہے, تو نماز چھوڑنے کی تو ان کو بھی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک
ہے, البتہ جماعت کے چھوڑنے میں یہ عذر ہو سکتا ہے.
اچھا,
لیکن اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ بعض اوقات جو ہے وہ بہت زیادہ ایک ہی جو ہے وہ جو موقع ہوتا ہے جس پر بیٹھے ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے,
تو اگر کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے اور یہ خود سے محسوس نہیں کریں گے بلکہ جو مالک ہے
اس سے بات کریں,
ان سے ترکیب کر کے کہ اس طرح ہم فرض کیا تین افراد ہوتے ہیں تو اگر ایک جماعت میں چلا جائے تو اس کی طرف سے اگر اجازت ملتی ہے, چونکہ رسک جس کو ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ خطرہ ہے یا نہیں ہے, اپنی طرف سے یہ شمار کر لینا کوئی خطرہ نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے, اگر رسک ایسا نہیں ہے تو ان کی اجازت کے ساتھ یہ جماعت میں شامل ہو جائیں,
ٹھیک ہے,
یا انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ترکیب کر لیا کریں ایک ایک کر کے. اور بہرحال اگر یہ جماعت اس عذر کی وجہ سے تر کر دیتے ہیں تو یہ جماعت تر کرنے کا عذر ہے,
جبکہ عذر بن بھی رہا ہو,
جب عذر بن رہا ہو اس کی وضاحت ہو گئی ہے,
ٹھیک ہے,
عذر بن رہا ہے تو اس کی ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ ان کا خود سے سمجھ لینا بھی, یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کی سیکورٹی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں
اور یہ گھر
اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عذر ہے,
ٹھیک ہے,
اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہوتی اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
تو ایسا نہیں ہے. جو سیکورٹی رسک پر ہوتا ہے, جس نے سیکورٹی کے لیے بٹھایا ہے تو بٹھائے ہی حفاظت کے لیے ہے, تو وہی ہی بتا سکتا ہے کہ رسک کتنا ہے, آپ کا جانا جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے. تو اب جس کا ایسا ہو کہ اس کا وہاں سے چل جانا خطرناک ہونے کی صورت ہے تو یہ جماعت کو ترک کر سکتے ہیں, لیکن نماز کو ترک نہیں کر سکتے, نماز بہر صورت پڑھنی ہوگی,
بھلے قضا کر کے پڑھیں یا وہ پڑھنی وقت میں
ادا ہی پڑھنی ہے, قضا کرنا تو گناہ ہی ہے,
ٹھیک ہے, وقت میں اس کو اب مالک اجازت دے نہ دیں اس کو نماز
اس صورت میں پڑھنا,
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال سنائیے.
ابوظہبی سے عمر عرض کر رہا ہوں. دار الافتاء اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ میرے کچھ دوست احباب مجھے کچھ کاروبار شروع کرنے کے لیے بہت بار بار کہتے ہیں کہ کاروبار شروع کرو. میرے پاس اپنا اتنا سرمایہ موجود نہیں ہے جس سے میں کاروبار کو شروع کر سکوں, پر وہ جو احباب مجھے مشورہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیسہ ہمارے پاس موجود ہے, تم اس پیسے سے کاروبار کرو. کیا میں ان کا پیسہ لے کے کاروبار کر سکتا ہوں؟ اور اگر کاروبار میں کروں گا ان کے پیسے سے تو میرا اس میں کیا حصہ ہوگا, اور میں ان لوگوں کو کیا دینا چاہیے؟ اس میں شرعی رہنمائی چاہیے کہ کیسے ہم لوگ کاروبار کو چلا سکتے ہیں اور اس میں ہم لوگوں کا کیا کیا حصہ ہوگا.
جی اس میں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دوستوں کے پیسوں سے آپ کاروبار کر سکتے ہیں یا نہیں, بلکہ اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ دوست پیسے دیں گے اور یہ جو کام کریں گے اس کام کی صورت کیا ہوگی.
ٹھیک ہے,
تو وہ اگر شرن درست ہوگی تو ان کا کاروبار کرنا درست ہوگا. یعنی دو ہی صورتیں ہیں, یا تو وہ ان کو تین صورتیں ہیں, یا تو وہ قرض دے دیں اور یہ خود سے کاروبار کریں اور پھر پیسے ان کو لوٹا دیں, اور اس وہ قرض جو ہے وہ نفع کے ساتھ مشروط نہ ہو, سودی قرض نہ ہو, اور یہ ان کو لوٹا دیں. اور دوسری صورت دو صورتیں ہیں, یا تو یہ شرکت کر لیں یا مداربت کر لیں. شرکت میں یہ کہ یہ بھی پیسے ملے وہ بھی پیسے ملے اور ان سے کوئی چیز خرید کر کاروبار شروع کریں اور نفع پہلے سے طے کر لیں.
ٹھیک ہے.
اور نقصان طے شدہ ہوتا ہے کہ جس کا جتنا کیپیٹل ہے اس کا اتنا ہی نقصان ہوگا. دوسری صورت مداربت کی ہے, یعنی پیسہ ان کا ہو اور کام یہ کریں. اب اس میں بھی یہ آپس میں نفع جو ہے وہ طے کر لیں کہ کس اعتبار سے تقسیم کریں گے. تو یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں مداربت اور شرکت کی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کے جائز نہ ناجائز ہونے کا تعلق ہے ان کے طے شدہ معاملات کے اوپر,
اصولوں پر
کہ یہ کیسے طے کریں گے, وہ اصول کیا ہوں گے جس کے اوپر یہ کام کریں گے. تو وہ یہ جو ہے وہ کسی سنی عالم دین مفتی صاحب کو یہ بتا دیں,
ٹھیک ہے,
اور ان سے شرعی رہنمائی لے لیں.
ٹھیک ہے. اچھا, مداربت اور شرکت میں تو یہ گویا کہ شریک ہی ہو گئے اس کے ساتھ, تو اس میں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ حلال کام جائز کام ہی کریں گے. پہلی صورت آپ نے فرمائی قرض, اس میں بس یہ کہتے ہیں میں نے تو قرض دیا ہے, اگر آگے چاہے حلال کرے حرام, مجھے اس سے قرض نہیں, جبکہ پتہ ہے کہ یہ اس سے ناجائز کوئی صورت اختیار کرے گا.
دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں, ایک بات تو یہ ہے کہ پتہ ہے کہ ناجائز کرے گا یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ناجائز کروں گا, تو اس صورت میں تو اس کو نہ دیا جائے کہ یہ گناہ پر معاونت ہے.
اچھا ٹھیک.
اور دوسری صورت یہ ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرے گا.
ٹھیک ہے.
اب جیسے اس نے جو ہے وہ تجارت کے نام پر
کاروبار
یا کاروبار کے نام پر یا شرکت کے نام پر ہی اس نے پیسے لیے, اور اگر اور آگے اس نے اس کو غلط کاموں کے اوپر خرچ کر دیا, تو یہ پیسے دینے والا تو گناہگار اس صورت میں نہیں ہوگا. یہ گناہ تو خود اس کے اوپر ہوگا.
ٹھیک ہے.
اب جیسے فرض کیا کہ کوئی کسی سے قرض لے کر شراب پی لے, معاذ اللہ, تو قرض دینے والے کو تو گناہ نہیں ہے, جس نے غلط کام کیا ہے اس کو اس کا گناہ ہے. ہاں, لیکن اگر کوئی اسی عنوان ہی سے طلب کر رہا ہے کہ مجھے یہ غلط کام کرنا ہے اس کے لیے پیسے دے دیں, تو تب اس کو دینا منع ہوگا, ناجائز ہوگا, یہ گناہ کے اوپر معاونت ہوگی.
گاڑی قسطوں پر لے سکتے ہیں, سوال پوچھا گیا.
دیکھیں قسطوں پر لینا کوئی چیز گناہ نہیں ہوتا ہے, ناجائز نہیں ہوتا ہے. قسط میں بھی خریداری ہی ہوتی ہے, اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ادائیگی ہوتی ہے اس کی ادا کرنے کی کچھ قسطیں کر لی جاتی ہیں, یہاں تک تو جائز ہے. لیکن جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ جب قسطوں پر کوئی چیز لی جاتی ہے تو عام طور پر اس میں کوئی ناجائز شرط شامل ہوتی ہے, ناجائز چیز شامل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ معاہدہ ناجائز ہو جاتا ہے. جیسے لیزنگ وغیرہ کی شرط ہوتی ہے یا جو ہے وہ جرمانے وغیرہ کی شرط ہوتی ہے, تو اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ناجائز ہے. اگر کوئی ناجائز شرط شامل نہیں ہے اور جائز چیز خریدی گئی ہے اور ایک جو ہے وہ مدت معین کر دی گئی ہے ادائیگی کا طریقہ کار شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے, تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
اچھا, میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ عام طور پر بینک سے جو گاڑیاں لی جاتی ہیں اس میں اس طرح کی شرائط ہوتی ہیں,
اس میں ناجائز شرائط ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے, اس سے بچا جائے. اور ذاتی کاروبار سے کوئی بیچتا ہے تو اس میں
اب اس میں بھی دیکھیں فی زمانہ اگر کسی کا ذاتی کاروبار بھی ہوتا ہے تو لوگوں کو پیسے لینے کے اعتبار سے تحفظات ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
ان تحفظات کی وجہ سے وہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے, ایگریمنٹ ہوتا ہے, معاہدہ ہوتا ہے, اس میں کچھ ناجائز چیزیں
شرائط آ جاتی,
ناجائز شرائط شامل کر دیتے ہیں. تو یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہاں جو ہے وہ ناجائز شرائط ہوتی ہیں اور عام طور پر نہیں ہوتی ہیں. اصل ڈیپینڈ اس بات کے اوپر ہے کہ آپ کا جو طے ہو رہا ہے وہ کیا ہے.
ٹھیک ہے.
اگر وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے اور وہ قسطوں کی صورت ہی میں طے ہو رہا ہے تو شرعاً جائز ہے, اگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے تو ناجائز ہے, چاہے وہ کوئی فرد عائد کرے یا ایک جماعت وہ کرے.
اچھا حضور, آپ جیسا ناجائز شرائط ہیں, جرمانے کی شرط لگا دینا اس طرح کی, لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں جب ہم دونوں راضی ہیں, بیچنے والا بھی راضی ہے اور خریدنے والا بھی راضی ہے, اس نے چیز لینی اور راضی ہے کہ اگر میں نے نہ دیا تو مجھے جرمانہ لگ جائے گا, میری چیزیں ضبط ہو جائیں گی, تو جب ہم راضی ہیں تو اب کیوں ناجائز ہو رہا ہے؟
لیکن یہ اصول نہیں ہے.
اچھا,
یعنی اگر آپ اسی اصول کو ہی لے لیں کہ ہم دو راضی ہیں,
جی جی,
تو پھر تیسرے کو کیا مسئلہ ہے یا کیا تکلیف ہے, تو یہ اصول شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے. ایک ہے ہماری رضامندی کا, ہمارے حقوق ہیں, اور ایک یہ کہ ایک ہے شریعت کے حقوق. ہم جس چیز پر ایمان لائے ہیں, جس شریعت کو ہم فالو کرتے ہیں, تو اس کے بھی بیان کردہ کچھ چیزیں ہیں. اگر ہم ان کو پسے پشت ڈال دیں, اچھا, تو پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بن جائیں گے. اچھا, اس میں یہ بھی دیکھیں کہ جو شریعت کی طرف سے لوازمات ہوتے ہیں جو یا جو شریعت کا مطالبہ ہوتا ہے وہ بندوں کے حقوق کے لیے ہوتا ہے,
ہمارے فائدے کے لیے
ہوتا ہے. جب ہم اس فائدے کو مد نظر نہیں رکھیں گے اور شریعت کے احکامات کی پابندی نہیں کریں گے اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم راضی ہیں،
ٹھیک ہے،
اگر اس بات کو آپ بہت سارے دیگر معاملات میں دیکھ لیں، اور آج کل جو لوگوں کے ذہن آزادی کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو یہی بات سکھائی جا رہی ہے کہ بھئی دو یہ راضی ہیں تو پھر آپ کو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس میں کسی فرد کو مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس میں پورے معاشرے کا بگاڑ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جب نافرمانی ہوتی ہے وہ کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اس چیز کے پیچھے جو ایک بہت بڑا فساد ہوتا ہے جو بظاہر آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے لیکن جب اس کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو وہ فساد جب ایک پورے معاشرے کے اوپر پھیلتا ہے تو اس کی نحوست صرف ایک فرد کے اوپر نہیں ہوتی ہے، اس کی نحوست پھر پورے معاشرے کے اوپر پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ ورنہ تو اب کوئی سود لے اور دے بولے کہ ہمارا معاملہ ہے،
ٹھیک ہے،
اور کوئی جو ہے وہ شراب کرے، جوا کھیلے، وہ بولے کہ بھئی میرا پیسہ ہے، اس میں آپ کو کیا ہے؟
ٹھیک ہے،
تو یہ اصول درست نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اور اس اصول کے اوپر عمل کرنا بھی مطلقاً درست نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے اور دونوں رضامند ہیں۔ تو شریعت نے یہی کہا ہے کہ بائے جو ہے خرید و فروخت یہ باہمی رضامندی سے ہیں،
ٹھیک ہے،
لیکن شریعت کے تقاضوں کو پورے کرنے کے
ہماری رضامندی بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، موقوف ہے، جب تک وہ نہیں ہوگا تو یہ طریقہ کار جائز نہیں ہوگا۔ ایک ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی سنائیے۔
بٹ کھانا حرام ہے یا حلال ہے؟
یہ بٹ کیا ہوتا ہے، یہ حلال ہے یا حرام؟
جی اجڑی کا ابھی سوال ہوا، اور بٹ کھانا تو جائز ہے۔
اچھا،
اصل میں یہ ہے کہ اجڑی کے اوپر ایک موٹا پردہ ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، اجڑی وہ تولیے کی طرح جو ہوتا ہے،
جی تولیے کی طرح، اس کے اوپر ایک موٹا پردہ ہوتا ہے، یہ اس سے اجڑی الگ ہو جاتی ہے۔
اچھا،
جیسے یوں سمجھے کہ مرغی کا پوٹا ہوتا ہے، اس کی باریک جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کو اتار دیا جاتا ہے تو پھر اس کا کھانا جائز ہوتا ہے، کیونکہ نجاست جو ہے وہ اس پردے کے اوپر ہوتی ہے اور وہ آگے سرایت نہیں کرتی ہے۔ تو جو بٹ ہوتی ہے تو اس کی بھی مثال اسی طرح ہے، جو نجاست کا محل ہے وہ اجڑی ہے، اجڑی میں نجاست ہوتی ہے، تو اس کے کھانے کو مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ قرار دیا ہے۔ لیکن جو اس کے اوپر موٹا پردہ ہوتا ہے اور وہ اجڑی سے بالکل الگ ہو جاتا ہے تو اس کو بٹ کہتے ہیں، تو اس کا کھانا جائے۔
یہ عام طور پر اسی الگ ہی بکتا ہے یہ؟
اب دیکھیں، اس کا تو مجھے نہیں پتا کہ عام طور پر یہ الگ بکتا ہے، لیکن جو گوشت کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بخوبی معلوم ہے اور وہ اس کو الگ بھی کر سکتے ہیں، الگ کرنا چاہیں،
ٹھیک ہے۔
لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں، اپنے علاقوں میں دیکھا ہے، تو وہ اس میں الگ نہیں کرتے تھے، وہ ساتھ ہی ٹکڑے کر دیتے تھے، یعنی اوپر اوجری ہوتی تھی، پیچھے بٹ ہوتی تھی، تو وہ پھر وہی ناجائز اور گناہ والی صورت۔
اچھا، کوئی بٹ بھی نہ کھانا چاہے، پسند نہ، جیسے میرا اپنا جانور میں نے ذبح کیا، گوشت سارا رکھ لیا، میرا دل نہیں کر رہا کہ میں بٹ کھاؤں، اوجڑی سے ملا ہوا ہے، تو کیا اس کو؟
وہ تو آپ کا دل اگر یہ کرے کہ آپ بازو نہ کھائیں،
ٹھیک ہے،
صحیح ہے نا، آپ اس کا سینہ نہ کھائیں،
ٹھیک ہے،
تو وہ تو آپ کی اس کے اوپر ہے کہ آپ ایک چیز کو یوں کھانا کا آپ کی طبیعت نہیں کرتی ہے۔ بات ہے کہ جائز اور ناجائز ہونے کی، تو جب جائز اور ناجائز ہونے کی بات آئے گی تو اس میں یہی کہا جائے گا کہ بھئی یہ جو چیز ہے اس کا کھانا جائز ہے اور یہ فلاں والی چیز ہے اس کا کھانا ناجائز ہے۔ لیکن اب چیز کھانا تو جائز ہے،
ٹھیک ہے،
اور کوئی طبعی طور پر اس کو نہیں کھاتا ہے، اس کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، تو یہ اس کی اپنی طبیعت کا تقاضا ہے، لیکن اس کے طبیعت کی تقاضے کی وجہ سے وہ چیز ناجائز نہیں ہو جائے،
ٹھیک ہے، اس کو ضائع بھی نہیں کریں گے،
نہیں،
کسی اور کو دے دی جائے، وہ کھا لیں، کسی کام میں آ جائے، اور ایسے لوگ مل بھی جائیں گے جو اس کو کھاتے ہوں گے۔ ایک اور ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی سنائیے۔
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہوئے تو آسمان کی طرف دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟
جی حضور، مالٹے بھی ہیں، سیب بھی ہیں، اور نماز کا سوال ماشاء اللہ کیا۔
جی، نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کو فقہا نے مکروہ تحریمی جو ہوتا ہے وہ ناجائز اور گناہ بات ہوتی ہے۔
اچھا،
تو نماز کے دوران آسمان کی طرف نظر اٹھانا مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے،
ٹھیک ہے، اس سے بچا جائے، اس کی اجازت نہیں دی،
گناہ ہے،
ٹھیک ہے، گناہ ہے، اور نماز ہو جائے گی بہرحال،
اب مکروہ تحریمی کا اس نے ارتکاب کی نماز ہو جائے گی, فرض ادا ہو جائے گا.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, آج اپنے زیادہ تر خرید و فروغ سے متعلق الحمدللہ جو مسائل تھے سنے, ان کے حوالے سے جو شرعی رہنمائی تھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.